الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں تحریر و شہادت کی بحث جاری تھی، اور میں آپ کے سامنے برہان کی ایک تحریر پیش کر رہا تھا. اس میں یہ چیز زیر بحث آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جرائم کے ثبوت کے لیے ہم پر کسی طریقے کی پابندی لازم نہیں ٹھہرائی. اس کی وضاحت کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں صرف دو مستثنیات ہیں. پہلی چیز پر گفتگو ہو گئی، اس کے بعد میں نے لکھا ہے دوم یہ کہ کسی معاشرے میں اگر کہبہ عورتیں ہوں، یعنی یہ دیکھیے وہی زنا زیر بحث، یعنی کہبہ عورتیں بھی اسی لیے کہبہ کہلاتی ہیں کہ وہ بدکاری کرتی ہیں، تو وہی ایک جرم ہے جو زیر بحث ہے یہاں. دوم یہ کہ کسی معاشرے میں اگر کہبہ عورتیں ہوں تو ان سے نمٹنے کے لیے قرآن مجید کی روح سے یہی کافی ہے کہ چار مسلمان گواہ طلب کیے جائیں. یعنی وہ عورتیں جو کہبہ گری کا پیشہ کرتی ہیں، اگر ان کو سزا دینی ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ یہی کافی ہے کہ چار مسلمان گواہ طلب کیے جائیں جو اس بات پر گواہی دیں کہ فلاں فلواقعے زنا کی عادی ایک کہبہ عورت ہے. یعنی یہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہی ممکن تھا. ایک علاقے میں رہتے ہیں، چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، دو چار ہزار کی آبادی ہے، ہر شخص دوسرے سے واقف ہے. اس میں اس کا پورا امکان تھا کہ چار گواہ مل جائیں جو کسی کہبہ عورت کے بارے میں اس اعتماد کے ساتھ گواہی دے سکیں. وہ اگر عدالت میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم اسے کہبہ کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور عدالت نقد و جرا کے بعد ان کی گواہی پر مطمئن ہو جاتی ہے، تو وہ اس عورت کو سزا دے سکتی ہے. اس پر میں تفصیل کے ساتھ بحث کر چکا ہوں حدود و تعزیرات میں. یہاں صرف استثناء کے حوالے سے یہ چیز زیر بحث آئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں، یعنی کہبہ گری کرتی ہیں، ان پر اپنے اندر سے چار گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت انہیں لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے. یعنی اگر چار لوگ یہ گواہی دے دیں تو اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. وہ کارروائی کیا ہوگی وہ یہاں زیر بحث نہیں. یہ دو چیزیں مستثنا ہیں، اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک ہی چیز مستثنا ہے، اور وہ زنا کا معاملہ ہے. ان دو مستثنیات کے سوا اسلامی شریعت ثبوت جرم کے لیے عدالت کو ہرگز کسی خاص طریقے کا پابند نہیں کرتی. یہ بات میں پورے زور کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس معاملے میں ہمارے فقہا کا نقطۂ نظر اسلام کے تعارف پر اثر انداز ہوا ہے. ایک بےمانی بات ہے جو اسلامی قانون میں داخل کر دی گئی ہے. ان دو مستثنیات کے سوا اسلامی شریعت ثبوت جرم کے لیے عدالت کو ہرگز کسی خاص طریقے کا پابند نہیں کرتی. لہذا حدود کے جرائم ہوں یا ان کے علاوہ کسی جرم کی شہادت، ہمارے نزدیک یہ قاضی کی ثوابدید پر ہے. یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے نزدیک یہ قاضی کی ثوابدید پر ہے کہ وہ کس کی گواہی قبول کرتا ہے اور کس کی گواہی قبول نہیں کرتا. یعنی یہ سر تسر جج پر ہے، قاضی پر ہے. اس کو انصاف دینا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اسے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز قابل قبول ہے. اس میں عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے. عورت اگر اپنے بیان میں الجھے بغیر واضح طریقے پر گواہی دیتی ہے تو اسے محض اس وجہ سے رد نہیں کر دیا جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت یا مرد موجود نہیں ہے. اور مرد کی گواہی میں اگر اضطراب و ابہام ہے تو اسے محض اس وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ مرد ہے، یعنی گواہی کو اس کے میرٹ پر دیکھا جائے گا۔ اس لیے یہ بالکل ایک لایعنی بات ہے کہ اسلامی شریعت میں عورتوں کی گواہی عادی مانی گئی ہے، ہرگز نہیں، یہ زیر بحث ہی نہیں۔ عدالت اگر گواہوں کے بیانات اور دوسرے قرائن و حالات کی بنا پر مطمئن ہو جاتی ہے کہ مقدمہ ثابت ہے تو وہ لا محالہ اسے ثابت قرار دے گی، اور وہ اگر مطمئن نہیں ہوتی تو اسے یہ حق بے شک حاصل ہے کہ 10 مردوں کی گواہی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دے، یعنی یہ فیصلہ عدالت کو کرنا ہے۔ یہی معاملہ غیر مسلموں کی گواہی کا بھی ہے، یعنی اب اس طرح کی معاندت کی صورتحال نہیں ہے جو اس وقت مدینہ میں تھی، اس وجہ سے یہاں بھی یہ قاضی کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا اس گواہی کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ ہمارے فقہا کی رائے اس معاملے میں مختلف ہے۔ ابن رشد اپنی شعراء آفاق کتاب بدایت المجتہد میں لکھتے ہیں، یہ اب ایک لمبا اقتباس ہے جس میں انہوں نے فقہا کی آراء نقل کی ہیں، یہ بتایا ہے کہ ہمارے فقہا نے کس طریقے سے ایک معاشرتی ہدایت کو جو لوگوں کو ان کی انفرادی حیثیت میں دی گئی تھی اٹھایا اور اٹھا کر قانون اور شریعت کا مسئلہ بنا دیا، یعنی اس کو عدالت سے متعلق کر دیا۔ ابن رشد لکھتے ہیں کہ وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ تَثْبُتُ الْأَمْوَالُ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ ذَكْرٍ وَامْرَأَتَيْنِ، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ مالی معاملات میں مقدمہ ایک عادل مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے، یعنی مالی معاملات میں یہ چیز عدالت سے متعلق کر دی کہ مقدمہ ثابت اس وقت ہوگا جب کہ ایک عادل مرد اور دو کم سے کم عورتیں موجود ہوں۔ یہ بات قرآن نے ہرگز نہیں کہی، وہاں دوسری عورت کو اس لیے ساتھ رکھا گیا ہے کہ اکیلی تنہا عورت، گھر میں رہنے والی بیوی وہاں گھبرا نہ جائے، اس کو سہارا فراہم کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ اس کی گواہی عادی مانی گئی ہے۔ اور یہ بھی ہدایت کی گئی ہے مجھے اور آپ کو، اس کا قانون عدالت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ مالی معاملات میں مقدمہ ایک عادل مرد اور دو عورتوں کی گواہی ثابت ہوتا ہے۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یعنی وہی آیت جو تیرے بحث ہے، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں صحیح تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ یہ تو اموال کے معاملے ہیں، مالی معاملات میں بھی اس کو قانون کا مسئلہ بنا دیا، پہلی غلطی یہ ہے۔ واختلفوا فی قبولہما فی الحدود، حدود کا معاملہ مختلفی ہو گیا، اس میں کچھ اختلاف ہو گیا، اختلاف کیا ہے؟ فالذی علیہ الجمہور انہ لا تقبل شہادت النساء فی الحدود، جمہور کا مذہب یہ ہے، جمہور فقہا کا، یعنی تمام بڑے بڑے فقہا کا مذہب یہ ہے کہ عورتوں کی شہادت کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی، نہ چوری میں، نہ زنا میں، نہ کسی اور جرم میں، یعنی وہ جرائم جو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں مقرر کیے گئے ہیں ان میں عورتوں کی شہادت سرے سے قبول ہی نہیں کی جا سکتی، لا ما رجل ولا مفردات، خواہ وہ کسی مرد کے ساتھ مل کر گواہی دے یا تنہا۔ وقال اہل الظاہر، اب جو اختلاف کر رہے ہیں وہ اہل ظاہر ہیں، باقی کم و بیش سب کا اتفاق ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ قبول کر لی جائے گی، وہ یہ کہتے ہیں تقبل اذا کان معهن رجل وکان النساء اکثر من واحدہ فی کل شئن علی ظاہر الایہ، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، قرآن مجید نے جو بات کہی ہوئی ہے اسی کو اٹھا کر یہاں رکھیں گے، یعنی ایک مرد اور دو عورتیں۔ وقال ابو حنیفہ تقبل فی الاموال وفی ما عدا الحدود، اہل ظاہر اس کے برخلاف یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر ایک سے زیادہ ہوں اور ان کے ساتھ اگر کوئی مرد بھی شریک ہو تو آیت کے ظاہری مفہوم کی بنا پر ان کی شہادت تمام معاملات میں قبول کی جائے گی، یہ صرف ان کا اختلاف ہے، باقی جمہور فقہا کا مذہب وہی ہے کہ قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، قال ابو حنیفہ تقبل فی الاموال وفیما عدا الحدود من احکام الابدان، ابو حنیفہ کے نزدیک اس صورت میں بھی ان کی گواہی صرف مالی معاملات میں اور حدود کے سوا دوسرے بدنی احکام مثلاً مثل طلاق والرجع والنکاح والعتق، طلاق، رجوع، نکاح اور غلاموں کی آزادی ہی میں قابل قبول ہوگی، یعنی وہ بھی صرف یہاں، یعنی دو مرد اور دو مردوں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کے معاملے کو بھی صرف یہاں تک قبول فرماتے ہیں. ولا تقبل عند مالک فی حکم من احکام البدن، امام مالک اسے بدنی احکام میں سرے سے مانتے ہی نہیں. واختلف اصحاب مالک فی قبولهن فی حقوق الابدان المتعلقہ بالمال مثل الوکالات والوصیہ التی لا تتعلق الا بالمال فقط، امام مالک اسے بدنی احکام میں نہیں مانتے مال سے متعلق بدنی حقوق، مثال کے طور پر وکالت اور اس وصیت کے بارے میں جو صرف مال ہی سے متعلق ہوتی ہے، البتہ مالک اور ان کے اصحاب میں اختلاف ہے. یعنی پھر کچھ تھوڑا بہت ان کے اصحاب میں اور ان کے مابین اختلاف ہو گیا ہے. فقال مالک و ابن القاسم و ابن وہب یقبل فیہ شاہد و امرأتان، چنانچہ اشرف اور ابن مائشون ان معاملات میں صرف دو مردوں اور مالک ابن قاسم ابن وہب ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی قبول کرتے ہیں. فقال مالک و ابن القاسم و ابن وہب یقبل فیہ شاہد و امرأتان و قال اشرف و ابن المائشون لا یقبل فیہ الا رجلان. و اما شہادت النساء مفردات، رہا تنہا عورتوں کی شہادت کا معاملہ، عنی النساء دون الرجال، یعنی صرف عورتیں ہی ہوں، فہیا مقبولت عند الجمہور، تو جمہور کے نزدیک یہ قبول ہوتی ہے، لیکن کب؟ فی حقوق الابدان التی لا یطلع علیہ الرجال غالباً مثل الولادہ والاستحلال وعیوب النساء، جمہور کے نزدیک صرف ان بدنی حقوق میں قبول کی جائے گی جن پر مرد عام حالات میں کسی طرح مطلع نہیں ہو سکتے، مثلا عورتوں کے عیوب، ولادت اور پیدائش کے وقت بچے کا رونا. یعنی اب خلاصہ کیا ہوا کہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ حدود میں، جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ حدود میں تو سرے سے قبول ہی نہیں کریں گے. اہل ظاہر کہتے ہیں کہ نہیں قبول کریں گے، لیکن اسی نصاب کے مطابق، یعنی یا تو دو مرد ہوں اور یا ایک مرد اور دو عورتیں، اور پھر اس کے بعد بدنی احکام اور مالی احکام میں فرق پر امام مالک ان کے شاگردوں میں پھر کچھ جزیات کا اختلاف ہوا ہے جس کو میں نے عرض کر دیا. اور آخری چیز یہ تھی کہ کچھ معاملات ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں کہ جن میں عورتیں ہی واقف ہوتی ہوں، جیسے یہ کہ بچے کا معاملہ ہے، اب بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا، رویا ہے، اس کے بعد کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا تو اس میں گواہی لینی ہے، یا کسی عورت کے کسی عیب کے بارے میں، یا ولادت کے موقع پر عورتیں ہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں گواہی کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی قبول کر لی جائے گی. یہ صورتحال ہے. یہ سارا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اسی آیت سے، جس کا یہ حقیقت ہے کہ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس مسئلے سے. فقہا نے اپنے اس نقطۂ نظر کی بنیاد سورہ بقرہ کی جس آیت پر رکھی ہے وہ یہ ہے. وہ آیت میں اس سے پہلے آپ کو پڑھ کے سنا چکا، اس آیت کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس پر گفتگو بھی ہو چکی ہے. اس پر فقہا نے جو استدلال کیا ہے، اس میں جو دو وجہیں تھیں جن کی بنیاد پر میں نے تنقید کی اس کے اوپر، یعنی ایک یہ کہ اس آیت کا سرے سے واقعاتی شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جرائم کی شہادت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، دوسرے یہ کہ اس میں قانون اور عدالت کا مسئلہ ہی زیر بحث نہیں، وہ ان کو مخاطب ہی نہیں کرتی. تو میں نے آگے وہی چیزیں بیان کی ہیں، یہ چونکہ میں پیش کر چکا ہوں اس سے پہلے اور ان کی وضاحت بھی کر چکا ہوں، تو میں انہیں چھوڑ رہا ہوں. ابن قیم اس کے بارے میں اپنی کتاب اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں، یعنی جو بات میں نے کہی ہے اس بات کی تائید ابن قیم کے ہاں بھی مل جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں، اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فہذا فی التحمل والوثیقہ التی یحفظ بها صاحب المال حقا لا فی طریق الحکم وما یحکم به الحاکم فإن هذا شيء وهذا شيء. یہ وہ بات ہے جس کو میں نے وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ اس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آیت عدالت کو مخاطب ہی نہیں کر رہی، یہ ریاست کے لیے کوئی قانون نہیں بیان کر رہی، یہ مجھے کہہ رہی ہے۔ ابن قیم بھی یہی بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گواہی کا بار اٹھانے اور اس میں مضبوطی سے متعلق ہے، جس کے ذریعے سے کوئی صاحب مال اپنے حق کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں اپنے حق کی حفاظت کے لیے تحریر لکھواؤں، مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں اس پر دو مردوں کو گواہ بناؤں، یہ ہدایت مجھے کی گئی ہے، عدالت کے فیصلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا فی طریق الحکم و ما یحکم بالحاکم، عدالت کے فیصلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ وَهَذَا شَيْءٌ، چنانچہ یہ اور چیز ہے اور وہ اور، یعنی دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ان کو متعلق کیا ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بڑی سخت غلطی کی ہے۔ یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کو اب ہر لحاظ سے واضح کر دینا چاہیے کہ نہ عورتوں کی گواہی عادی قرار دی گئی ہے، نہ قانون اور عدالت کو اس طرح کسی پابندی میں جکڑا کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں جو جرائم ہیں ان کی سزاؤں کے لیے شرط عائد کی ہے، ہرگز نہیں۔ اور مالی معاملات میں بھی عدالت اور قانون کو مخاطب کر کے یہ بات نہیں کہی۔ اس زمانے میں بعض لوگوں نے فقہا کے اسی موقف کے حق میں سورہ نور کی آیت 4 اور سورہ نساء کی آیت 15 میں بالترتیب اربت شہداء اور اربت منکم سے بھی استدلال کیا ہے، یعنی ایک اور دلیل بھی دی گئی ہے عورتوں کی گواہی کو رد کرنے کے لیے، اور اس کی تقریر اس طرح کی ہے کہ اربت چونکہ مؤنث ہے اور عربی قاعدے کے مطابق اس کا مادود مذکر ہونا چاہیے، اس وجہ سے اربت شہداء سے مراد لازماً 4 مرد ہیں، ان میں عورتیں شامل نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن نے کہا کہ اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو، تو اب وہ حدود کا معاملہ ہے نا، بدکاری کا معاملہ ہے، تو وہاں سے یہ استدلال کیا جا رہا ہے کہ چونکہ مادود مذکر ہوتا ہے تو شہداء سے مراد یہاں مرد شہداء ہیں، یہ استدلال کیا گیا ہے۔ میں نے اس پر تبصرہ کیا کہ یہ بظاہر عربیت کے قواعد پر مبنی ایک دلیل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم و استدلال کی دنیا میں عربیت سے اس قدر اجنبی کوئی چیز شاید ہی کسی شخص نے کبھی دیکھی ہو۔ اس زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا قاعدہ صرف یہ نہیں ہے کہ 3 سے 10 تک اگر مادود مذکر ہو تو اس کا عدد مؤنث ہوگا، بلکہ یہ بھی ہے کہ مادود اگر کوئی ایسا اسم ہو جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہو تو اس کا عدد بھی لازماً مؤنث ہوگا۔ چنانچہ دیکھیے سورہ انعام میں ازواج کا عدد اسی اصول پر 8 آیا ہے، 8 ازواج، من الذان 2 و من الماذ 2، کل الذکرین حرم عمل سے، یعنی وہاں مذکر بھی زیر بحث ہے، مؤنث بھی زیر بحث ہے۔ فرمایا تم 8 جوڑے لو، بھیڑوں میں سے 2 نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث، اور بکریوں میں سے 2 نر اور مادہ، پھر ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یعنی یہاں پر دونوں ہیں، اور لفظ کیا استعمال ہوا ہے، 8 ازواج، وہی مؤنث عدد۔ اسی طرح سورہ مجادلہ میں ہے ما یکون من نجوہ 3 الا ہوا رابعہم ولا 5 الا ہوا سادسہم، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 سرگوشی کریں اور ان میں 4th وہ نہ ہو، 5 سرگوشی کریں اور ان میں 6th وہ نہ ہو۔ اربعۃ منکم ترا، یہاں 3 اور 5 کا مادود بربنائے قرینہ محذوف ہے، یعنی 3 تو نفر، لیکن یہ نفر بھی چونکہ ایک ایسا اسم ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہے، اس لیے عدد اس آیت میں بھی مؤنث استعمال ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر 3 مرد سرگوشی کرے تو 4th اللہ ہوتا ہے، عورتیں کرے تو نہیں ہوتا، یہ نہیں کہہ رہے۔ تو اس وجہ سے عربیت میں اس استدلال کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اس اسلوب کی مثالیں درج ذیل احادیث میں بھی ہیں، وطعام الاثنین یکفی الاربع، 2 کا کھانا 4 کے لیے کفایت کرتا ہے، اب اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ وہ 4 مرد ہونے چاہئیں۔ اذا کان 3 فلا یتناج اثنین، 3 ہوں تو ان میں سے 2 کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ 3 مرد ہوں تو عورتیں کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ما من مسلم یشد الو 3 الا وجبت له الجنہ، جس مسلمان کی تین گواہی دیں اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے. اس میں بھی ظاہر ہے کہ مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی. رفع القلم عن ثلاثہ عن النائم حتی یستیقظ, تین آدمیوں پر کوئی ذمہ داری نہیں سوئے ہوئے پر جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر سوئے ہوئے کسی آدمی سے کوئی حرکت ہو جائے تو اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. تو یہاں ظاہر ہے کہ سویا ہوا مرد مراد نہیں. ان احادیث میں بھی دیکھ لیجئے, اربت ثلاثہ یہ دونوں عدد مؤنث ہیں, لیکن زبان و بیان کے اسالیب سے بھائی کیا واقف کوئی شخص کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ ان سے مراد صرف مرد ہیں یا عورتیں ان میں کسی طرح شامل قرار نہیں دی جا سکتی؟ اسی طرح ایک دوسری دلیل ان لوگوں نے یہ پیش کی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 282 میں گواہی کے وقت چونکہ عورتوں کے گھبرا جانے کا ذکر ہوا ہے اور اس سے ان کی شہادت میں شبہ کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روح سے کہ ادرا الحدود بالشبہات, ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ شبہ ہو تو حد جاری نہ کرو, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روح سے کہ ادرا الحدود بالشبہات, شبہ ہو تو حد جاری نہ کرو, ان کی شہادت پر تعزیر کے طور پر کوئی سزا تو دی جا سکتی ہے لیکن حد کی سزا کسی حال میں بھی نافذ نہیں کی جا سکتی. یعنی پہلے یہ روایت بیان کی کہ ادرا الحدود بالشبہات, شبہ ہو تو حد نہ لگاؤ, پھر اس سے استدلال کیا ہے ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے کہ عورت کی شہادت میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے, اسی لیے تو دو عورتوں کے بارے میں کہا ہے. چنانچہ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عورت کی شہادت سے حد نہیں لگائی جاتی, یہ استدلال ہے. میں نے اس پر بھی تبصرہ کر دیا ہے, یہ دلیل بھی اگر غور کیجئے تو بالکل بے معنی ہے. اولاً اس لیے کہ عورت گواہی کے وقت اگر گھبرا جائے گی اور عدالت محسوس کرے گی کہ اس کی گواہی اس سے متاثر ہوئی ہے تو وہ کسی خاص مقدمے میں جہاں یہ معاملہ پیش آ جائے اس گواہی کو رد کر سکتی, اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ یہ معاملہ کسی مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس سے یہ نتیجہ آخر کس طرح نکلا کہ قانون کی کتاب میں یہ دفعہ ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی جائے کہ اب عورتوں کی شہادت ہی قبول نہیں کی جا سکتی؟ وہ گھبرا سکتی ہے, اس احتمال کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں اتنا ہی قوی احتمال کیا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی گھبراہٹ کے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی گواہی عدالت میں پیش کر دے؟ قرآن نے اگر کہا ہے تو یہ کہا ہے کہ مبادہ وہ گھبرا جائے, یہ تو نہیں کہا کہ وہ بہرحال گھبراتی ہے یا وہ لازماً گھبرائے گی. احتمال ہر حال میں احتمال ہے, اسے یقین اور قطعیت میں بدل کر ایک قاعدہ کلیہ کی بنیاد آخر کس منطق کی اسے بنایا جائے؟ یعنی اس میں جو چیز استنباط کی گئی ہے وہ حقیقت میں استنباط کی ہی نہیں جا سکتی. اور میں اس سے پہلے اس جانب بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ وہاں عورتوں کے بارے میں یہ بات ان کے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے کہی گئی ہے, یعنی اس کا تعلق کسی ابدی ہدایت سے نہیں ہے. ابدی ہدایت یہ ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے, نزاع سے بچنے کے لیے گواہ کراؤ اور تحریر لکھو. باقی جتنی چیزیں فرمائی ہیں وہ سب کی سب اصل میں صورتحال سے متعلق ہے. صورتحال تبدیل ہو جائے گی, ان کی نوعیت بھی بدل جائے گی. ثانیاً اس لیے, یعنی یہ تو پہلی بات ہوئی, اس لیے کہ ادرا الحدود بالشبہات کے معنی یہ نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے کہ شبہ ہو تو صرف حد روک دی جائے, یعنی اس جملے کے معنی ہی غلط متعین کیے گئے ہیں, بلکہ یہی ہیں اور یہی ہو سکتے ہیں کہ شبہ ہو تو سزا روک دی جائے. حد کا لفظ یہاں یعنی اس حدیث میں باصطلاح فقہا نہیں بلکہ محض سزا کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی یہاں یہ ہوا ہے وہ مغالطہ ہے, یہ اس کو منطق کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ آج کی ایک بات کو بعد کے ایک فہم کو اس دور میں داخل کر دیا گیا ہے. قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں حد کا لفظ فقہی اصطلاح میں استعمال ہی نہیں ہوا. حد کا لفظ یہاں بہ اصطلاح فقہا نہیں بلکہ محض سزا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اخلاقیات قانون کے اس مسلمہ اصول پر مبنی ہے کہ شبہ ہو تو جرم چونکہ ثابت ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے مجرم کو کوئی سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے، یہ دنیا بھر میں مانی جاتی ہے کہ جرم کو بیانڈ ڈاؤٹ ثابت ہونا چاہیے، شبہ ہو تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا یہ حضرات اگر یہ کہتے ہیں کہ عورت کی شہادت سے تعزیر نافذ ہو سکتی ہے، یہ کہتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس سے جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن جرم اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر حد کیوں نہیں؟ اور ان کی رائے اگر یہ ہے کہ عورت کی شہادت میں شبہ لازماً باقی رہتا ہے تو جرم ثابت ہی نہیں ہوا، پھر تعزیر کس گناہ پر نافذ کی جائے گی؟ جرم کے معاملے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ وہ کبھی 10 یا 20 یا 90 اور 99% ثابت نہیں ہوتا۔ جرم کے معاملے میں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، اخلاقیات قانون میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ایک عالمگیر صداقت ہے کہ جرم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 10% ثابت ہو گیا یا 99% ثابت ہو گیا، وہ ہمیشہ 100% ثابت ہوتا ہے یا بالکل ثابت نہیں ہوتا، یہی مانا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک بےمانی بات ہے کہ جرم کے ثبوت اور عدم ثبوت کے درمیان کوئی حالت مانی جائے۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں حدود آرڈیننس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو ثبوت کے ذرائع یہ ہوں گے تو حد لگائیں گے ورنہ نہیں لگائیں گے، یہ حقیقت ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بےمانی چیز زمین پر وجود میں نہیں آ سکتی۔ چنانچہ یہ ایک بےمانی بات ہے کہ جرم کے ثبوت اور عدم ثبوت کے درمیان کوئی حالت مانی جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ جرم اگر اتنا ثابت ہو تو حد، اور اتنا ثابت ہو تو اس پر تعزیر جاری کی جائے گی۔ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت سے سزا میں فرق تو بے شک کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کسی جرم کی کوئی ایک ہی سزا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ انتہائی سزا ہوگی، اس میں تو فرق کیا جائے گا کہ جرم کی نوعیت یا مجرم کے حالات، یعنی جرم ثابت ہو گیا ہے اب اسے رعایت دی جا رہی ہے، یہ بالکل اور چیز ہے۔ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت سے سزا میں فرق تو بے شک کیا جا سکتا ہے، لیکن ثبوت کی نوعیت بھی اس فرق کی بنیاد بن سکتی ہے۔ عقل سلیم پوری شدت کے ساتھ اسے رد کرتی اور فطرت انسانی پوری قوت کے ساتھ اسے ماننے سے انکار کرتی ہے، یعنی یہ چیز کسی طرح بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ یہ میں نے ان دلائل پر تبصرہ کر دیا ہے جو اس معاملے میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ بالکل بےمانی دلائل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے فقہا نے آیت کو بالکل غلط محل پر رکھ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو جمود پیدا ہوا اور جس طرح کی صورت ہو گئی اس میں نظر ثانی نہیں کی گئی۔ ابن قیم نے جو کچھ لکھ دیا ہے میں نے عرض کر دیا ہے کہ وہ بالکل وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اس آیت کا جس سے استدلال کیا جا رہا ہے قانون اور عدالت کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بحث کا اتنا حصہ تو پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، لیکن وصیت کی شہادت کے بارے میں جو احکام قرآن مجید نے دیے ہیں ان کا مطالعہ ابھی باقی ہے، وہ ہم اگلی نشست کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اقول و قولی حاضہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔